شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للناس للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صلوات نبی محمد على محمد بعد. سلسلہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، اور جن نام لے رہا ہوں، سید روح اللہ الموسوی خمینی ابوالشکن، شہید قائد سید عارف حسین الحسینی، شہید سید سپتے جعفر زیدی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام مرحوم مومنین مومنات اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلنَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ دیکھیں گے کہ مومنین کے ساتھ دشمنی میں یا صاحبان ایمان کے ساتھ دشمنی میں سب سے آگے انسانوں میں جو ہوں گے وہ یہودی ہوں گے اور مشرکین، ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ویسے تو اور بھی بتاتے رہیں گے، دشمنان کی طرف دشمنوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے، مگر یہ سورہ مائدہ کی 82 آیت کا پہلا حصہ جس میں واضح طور پہ اشد کا لفظ استعمال کیا، یعنی شدید ترین، اشدن للناس، لتجدن اشد الناس، انسانوں میں شدید ترین، کس چیز میں؟ عداوتت، دشمنی میں. کس کے لیے؟ للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے ساتھ جو ایمان لیا ہیں ان کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے شدید جسے پاؤ گے جو حضور سے فرما رہے، پیغمبر خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، آپ سے خطاب، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ انسانوں میں جو سب سے شدید دشمنی رکھتا ہے مومنین سے وہ کون ہے؟ الیہودہ والذین اشرکو، پہلے نمبر پہ یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ مشرک. مشرک یعنی بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ جتنے بھی ہیں یہ مشرکین ہیں، اللہ کے سوا غیر کی جو پوجا کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ مشرک ہیں، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے بلکہ شریک مانتے ہیں کسی کو اس کے ساتھ، وہ مشرک ہیں. یہ شدید ترین لوگ ہیں. ہم نے عنوان کا اعلان آپ کی خدمت میں کر دیا، پڑھ بھی لیا ہوگا آپ نے، یہود مدینہ کی داستان عبرت. یہ یہود مدینہ، جب تک یہ پس منظر نہیں معلوم ہوگا نا، حتیٰ کہ میں نے اس لیے بھی اس موضوع کا انتخاب کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو سنا اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو سنا، وہی کہتے نظر آئے کہ یثرب اور خیبر دو بھائی تھے یہودی، انہی نے یہ آباد کی تھی جگہ. اسی لیے میں نے انتخاب کیا کہ نہیں، اس کا مطلب تاریخ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، مدینہ کی تاریخ نہیں معلوم، کہ وہ یثرب اور خیبر سمجھتے ہیں کہ دو کوئی یہودی بھائی تھے، اور یہودی بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں آج بھی نا کہ ہم اپنا خیبر اور یثرب واپس لیں گے. پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ یثرب کہنے سے منع کیا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یثرب نہ کہا جائے، بلکہ آپ نے خود ہی اس کا نام بدل کر طیبہ، طیبہ، جیسے کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ اور تابہ، یہ تین چار نام ہیں. بعد میں وہ مدینہ تو رسول ہوا، پھر مدینہ، اب علم ہو گیا نا کہ مدینہ جب کہا جائے گا تو مدینہ سے مراد، حالانکہ مدینہ کا معنی تو شہر ہے، لیکن وہ مدینہ خالی رہ گیا تو مطلب یہ ہے کہ بس وہ مدینہ رہ گیا، مدینہ یعنی یہی مراد ہے مدینہ. لیکن کیونکہ ہمیں ماضی کے اوراق پلٹنے ہیں، لہٰذا ہم اس وقت تک یثرب کہتے رہیں گے جب تک یہ یثرب مدینہ نہیں بن جاتا. کیونکہ یثرب کا ذکر ہے نا, روایات میں بھی ذکر ہے اور جگہوں پہ بھی ذکر ہے, تو لہٰذا یثرب ہم کہیں گے اس کو یثرب ہی. کب تک؟ تاکہ کیسے بنا یہ بھی پتہ چل جائے, کس نے آباد کیا, کون لوگ تھے اس کو آباد کرنے والے, اور پھر ان کے اوپر کون آیا, پھر ان کے اوپر کون آیا, کیا پہلے یہودی آئے تھے؟ نہیں, یہودیوں سے پہلے قوم یہاں پر آباد تھی, اور اس نام سے انہوں نے یہ شہر آباد کیے تھے, ایک یثرب اور دوسرا خیبر, یہ دونوں سگے بھائی تھے. اچھا, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب دو خاندانوں کی لڑائی تھی, بنی ہاشم اور بنی امیہ, تو میں, آپ لوگ تو تردید کرتے ہوں گے, اہل علم بھی تردید کرتے ہیں, مگر میں کیونکہ طالب علم ہوں میں کبھی بھی تردید نہیں کرتا, میں کہتا ہوں ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, دو خاندانوں کی تو لڑائی تھی, بس آپ اتنا بتا دیجیے کہ حابیل اور قابیل کون سی لڑائی تھی. حابیل قابیل بھی تو بھائی تھے سگے, اوس و خزرج کون تھے, سگے بھائی تو تھے, بنی اسرائیل بنی اسماعیل کون تھے, ایک اسحاق کی اولاد ایک اسماعیل کی اولاد, تو سگے بھائیوں کی تو اولادیں ہیں, تو دنیا میں جتنے بھی جھگڑے چلے ہیں بھائیوں سے ہی چلے ہیں نا بھائی, اور یثرب اور خیبر بھی بھائی تھے, اوس و خزرج بھی بھائی تھے, اسماعیل اسرائیل بھی بھائی تھے, اس وقت تاریخ پڑھتے جاؤ نہ معلوم کتنے نام آپ کو بتا دو, بھائیوں کی تو اولادیں تھے. حابیل اور قابیل کون ہے, سگے بھائی تو ہیں دونوں, حابیل اور قابیل دو بھائیوں کی لڑائی, دیکھنا یہ ہے کہ دو خاندانوں کی لڑائی ہے, لیکن کون حق کی نمائندگی کر رہا ہے, کون باطل کی, مار کے حق و باطل دیکھنا ہے نا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت حیات از حیات آیت پدید, قوت یہ دیکھنا ہے کہ حق تو ہے, تو سبھی آدم ہوا کہتے ہیں بھائی ایک ہی ماں باپ کی تو اولاد ہیں, جتنے بھی لڑ رہے تو آدم ہوا کی اولاد ہیں نا بھائی, سارے ایک ماں باپ کے بچے لڑ رہے ہیں دنیا میں, ساری دنیا میں ایک ہی ماں باپ کے بچے لڑ رہے ہیں نا, ایک ہی قوم, کوئی نہ کوئی قوم تو ہے نا, آپس میں بھی جو لوگ لڑ رہے ہیں پیچھے جا کے ان کے شجرے کہیں نہ کہیں تو مل رہے ہیں نا, عقب میں جا کے کہیں تو مل رہے ہیں, تو بات یہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں بھی ہم نے کہی ایک تو غلط فہمیاں دور کرتے چلے جائیں کہ ہاں بے شک دو خاندان ہیں, بنی ہاشم بنی امیہ, دو خاندانوں کی لڑائی, لیکن ایک لڑ رہا ہے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے, دوسرا پستیوں رزالتوں اور ضلالتوں کے مجموعے کا نام ہے بنی امیہ, وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, تمام پستیوں کی ذلتوں کی اور رزالتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور بنی ہاشم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, تمام طہارتوں کی پاکیزگیوں کی اور صفات حسنہ کی, اللہ نے جتنی بھی صفات حسنہ رکھی وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو جہاں بھی جاؤ گے پیچھے تو دو ہی آدمی ملیں گے بھائی, عبد مناف کی اولاد لڑ رہی ہوگی, قصے کی اولاد لڑ رہی ہوگی, بنی غطفان لڑ رہے ہوں گے, بنی فلاں بنی خزا بنی بکر, یہ سب آخر میں جا کے تو عدنان ہے نا, عدنان کی اولاد ہی تو ایک ہی باپ کی تو اولاد ہیں, چاہے وہ بنی مضیر ہوں گوبرے بھی ہوں, یہ سب کے سب بنی خزا بنی بکر جتنے بھی قبیلے ہیں, سب قبیلوں کا بابا آدم کون ہے جناب, عدنان ہیں اور کون ہے ان کے بعد, ماد ابن عدنان, تو ایک ہی باپ کی تو اولاد ہیں, لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر. تو آئیے جناب نوح کے سیلاب کے بعد جب مختلف آبادیاں بنی, تو حام اور سام دونوں بھائی ہیں نا, جناب نوح کے بیٹے ہیں دونوں, ان دونوں کی اولادوں نے بابل کو آباد کیا, بابل نینوا کے کھنڈرات, بابل کی تہذیب نینوا کی تہذیب پڑھائی جاتی ہے نا تاریخوں میں, جو تاریخ پڑھتے ہیں سنتے بھی رہتے ہوں گے, تاریخ نہیں بھی پڑھتے, ہمورابی کی تہذیب جو کہلاتی ہے, یہ بابل کی سرزمین ہے, ہمورابی کی تہذیب, جیسے آپ کے یہاں مونج دڑو کی تہذیب ہے نا, وادی سندھ کی تہذیب جو کہلاتی ہے, ٹیکسلا سے لے کر اور مونج دڑو تک, ہڑپا وغیرہ سب اس میں بیچ میں آتا ہے, نہ معلوم ابھی کتنے ہڑپا ٹیکسلا اندر دبے ہوئے ہوں گے, اسی زمین پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے, کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا, لیکن یہ وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے, پھر وہ آریاؤں کی تہذیب, آریا کب داخل ہوئے کیسے آئے کیا وہ الگ, اسی طرح ہمورابی کی تہذیب ہے. تو ہمورابی کی تہذیب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, حام اور سام دو بھائیوں کی اولادوں سے, دو بھائی ہیں دونوں جناب نوح کی اولاد ہیں, بنی حام اور بنی سام, بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا, بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہوا, بڑی محبت, آج بھی ہوتا ہے نا جب بہن بھائی ہیں, نہیں 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 یہ کیا, یہ تو بڑا عجیب ہو جائے گا کہ یہ اس کے نام کرو اس کے نام کرو, نہیں میرے بھائی ہے میرا بہن ہے میری بہن ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے بھائی جب اولادیں ہو جاتی ہیں بچے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہتا بھائی کہاں کا بھائی, بھائی ہمارا حصہ نکالو, چچا کے بیٹوں نے کھایا ہوا ہے, ماموں کے بیٹوں نے کہا, ہوتا ہے نا جھگڑا, اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ کتابت کرو, وصیت نامے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وصیت لکھ کے جاؤ کس کا کیا حصہ ہے, بعد میں جھگڑے تو نہیں اولادیں, ہوتا ہے نا بھائی آپ پہ تو محبت ہے, بھائیوں میں بڑی محبت ہے, اب وہ آپ کی اولادیں بیویاں آئیں گی اور کچھ داماد آئیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, وہ تو باہر گئے نا, تو وہ قدرتی فطری طور پہ جھگڑا, پھر ان کے بچے ہوں گے, وہ اپنے بچوں کو کہیں گے بھائی تمہارا حق چچا دبا کے بیٹھا ہوا ہے, تمہارا ماموں دبا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دنیا میں ہوتا ہے, اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی وصیت میں سب چیزیں پہلے کر جاؤ, بعد میں جھگڑے نہ چھوڑ کے جاؤ. تو حام اور سام میں تو بڑی محبت, لیکن جب آگے بڑھتی گئیں اولادیں بڑھتی گئیں اولادیں, تو بنی سام غالب آ گئے, بنی حام غالب آ گئے, معذرت بنی سام غالب آ گئے, جب سام کی اولاد غالب آ گئی اور آبادی بڑھ گئی, تو یہ بنی حام سے جو تھوڑا بہت اقتدار کا حصہ تھا وہ بھی چھین لیا, وہ بھی انہیں سام کی اولاد نے بنی حام سے چینے، آگے بڑھتی گئی نا نسلیں، آبادی پورا ملک بن گیا ہے، ہزاروں کی آبادی ہو گئی. آپ اپنے شجرے کو اٹھا کے دیکھیے جن کے پاس لکھا ہوا ہے، دس پشتیں پیچھے جائیے اپنے دسویں جد کو اور اس کے بعد اپنی آبادی دیکھ لیجیے کتنی ہو گئی. ارے یہ تو پورے ہندوستان میں پھیلے ہیں بھائی، بارہویں نسل میں ماشاءاللہ اتنی آبادی ہو گئی، اللہ سلامت رکھے. اس حادات میں تو ویسے بھی خدا نے برکت رکھی ہے، پھیلتے چلے گئے، اتنی برکت رکھی کہ جو نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ، ہے نا، جو نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ. کتنوں کا تو میں گواہ ہوں، خود کہتا ہوں میرے سامنے بنے ہیں بھائی، پکے سید ہیں، میرے سامنے بنے. ایسوں کو میں بھی جانتا ہوں، یہ نہ سمجھے گا مذاق کر رہا ہوں، میں خود جانتا ہوں. اور جب ان کے بارے میں مجھ سے کہتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ تو اصلی ہے، باقی کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ میرے سامنے بنا، یہ پورا خاندان میرے سامنے بنا، اس لیے تو صحیح ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. سارا یہاں سے لے کے ہندوستان اور ہندوستان سے لے کے پوری دنیا میں یہ داستانیں بکھری ہوئی ہیں، تو سادات میں تو بڑی برکت ہے نا، اتنی برکت دی اللہ نے. تو دیکھیے دسویں پشت میں جا کے کتنی بڑھ جاتی ہے آبادی. خیر تو ہم بات وہاں کر رہے تھے کہ بنی حام ظلم و تشدد اور جبر ان پر اتنا بڑھا کہ بے دخل کر دیے گئے، بابل سے نکالے گئے، یہ بابل سے نکال دیے گئے. حام کے بیٹے لاؤس اور لاؤس کے بیٹے املیق، املیق نام یاد رکھیے گا، یہ نام بھولیے گا آپ، یہ بڑا کام آئے گا. جگہ جگہ آپ تاریخوں میں امالقہ امالقہ پڑھیں گے. یہ امالقہ جو ہیں کس کے اولاد ہیں؟ املیق ابن لاؤس ابن حام، یہ شجرہ ہے اس کا. املیق کی اولاد جو تھی یہ نکل گئی، پھیل گئی، اور یہی بعد میں امالقہ کہلائے. اور بڑے شرپسند لوگ تھے، بڑے فسادی لوگ تھے، روئے زمین پر انہیں نے بڑا فساد برپا کیا، اشرار کہلاتے تھے یہ. جب وہاں سے فرار ہوئے بھاگے ہیں، اور پھر املیق کا بیٹا تھا جاسم، یہ بنی جاسم بھی کہلائے، مگر بطور کلی ان کو امالقہ کہا جاتا تھا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. اب آپ کو معلوم ہے نا، دیکھیے آپ ہر سال جانتے ہیں کہ موضوع تاریخی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے آئی کے بیٹھیے گا، اور سونے کی کوشش کوئی نہ کرے. ہاں نیند آئے اٹھ کے چلا گیا، سونے کی کوئی تاریخ پڑھ رہا ہوں تو بھائی ایسے ہی پڑھنا ہے، تو سبق کی طرح پڑھنا. میں ویسے بھی عام مجلس بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہر بار آ جاتے ہیں میری مجلس سننے، لیکن کہتے ہیں شاید کوئی اب کچھ مل جائے اپنے مطلب کی بات، لیکن میں اپنے مطلب کی باتیں کیے چلا جاتا ہوں مسلسل. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب حام کی اولاد میں، انہی حام کی اولاد میں دو سگے بھائی ہیں، ابھی یہودی ودی کا کوئی ذکر نہیں ہے. دو سگے بھائی، ایک کا نام ہے یسرب، ایک کا نام ہے خیبر. اب میں پورا شجرہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اس کا. یسرب بن غانیہ، یعنی ابن غانیہ، ابن محلحل، ابن ارم، ابن عباد، ابن عیس، ابن جاسم، ابن املیق، ابن لاؤس، ابن حام، یہ شجرہ ہے یسرب کا. تو ظاہر خیبر بھائی ہے تو خیبر کا بھی اب شجرہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو یہ دو بھائی امالقہ میں سے، یہ خیبر اور یسرب دو بھائی، سگے بھائی امالقہ، یہودی نہیں. یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے، تاریخی طور پہ بھی غلط ہے، ہر تاریخ نے امالقہ کہا ہے ان کو، خیبر کو بھی اور یسرب کو بھی. یہ یسرب اور خیبر دونوں بھائی جو حام کی اولاد میں ہیں، امالقہ کے کہلائے، کیونکہ املیق ان کا جد اعلیٰ کون تھا؟ املیق، اس کی ساری نسل امالقہ کہلائی. یہ وہاں سے جب فرار ہوئے تو حجاز کی سرزمین میں آ گئے، حتیٰ کہ مکے کے اطراف میں، مکے میں تو آبادی نہیں تھی کیونکہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن اور اطراف میں پھیلے ہوئے تھے. لیکن زیادہ تر ان میں سے کہاں گئے؟ یہ جو موجودہ مدینہ ہے اور موجودہ خیبر، خیبر کا نام تو اب تک خیبر ہے، یسرب کا نام مدینہ ہو گیا. تو دونوں بھائیوں کے نام پر یہ بستیاں آباد ہوئیں، یسرب بن غانیہ کے نام پہ یسرب اور خیبر بن غانیہ کے نام پہ خیبر. دونوں میں فاصلہ ہے 80 میل یا 80 کلومیٹر کا، ہم تو گئے نہیں، کہیں 80 میل لکھا ہے کہیں 80 کلومیٹر، کیونکہ وہاں جا بھی نہیں سکتا کوئی. حاجی انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب سب جائیں گے، اطمینان رکھیے آپ، انشاءاللہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ سب جائیں گے، خیبر بھی کھل جائے گا، وہ پہاڑی بھی نظر آ جائے گی، دروازے کا سائز بھی نظر آ جائے گا. کیونکہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ مرحب کی ماں اس کے تالے کا وزن جو تھا، پتہ نہیں کنجی کا وزن تھا، وہ کتنی اونٹ اٹھاتے تھے، اور پھر مرحب کی طاقت بھی بتانا تھی، تو بتاتے کہ مرحب کی ماں اس کو بہرحال باندھ کے رکھتی تھی اپنے ساتھ، تو بتانا تھا کہ مرحب کتنا طاقتور تھا، تو اس کی ماں یہ تھی تو وہ کتنا طاقتور ہوگا، وہ یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا وزن کتنا تھا تو خیبر کا, تو سب آپ جا کے جب خود دیکھ لیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. لیکن بس اتنا کافی ہے کہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 8 سے 40 پہلوانوں کا ذکر ہے کہ اس کو کھولتے تھے, کھولنے کے لیے, جس کو مولا نے اپنی دو انگلیوں پر اٹھا لیا تھا, پنجے پر نہیں, دو انگلیاں گاڑی تھی اور ایسے اس کو اٹھا لیا تھا اپنے ہاتھ پر. یہ کافی ہے نا. اب اس میں ایسا مبالغہ نہ کرو, ایسا مبالغہ نہ کرو کہ جب کوئی اصلی جا کے دیکھے گا تو کہے گا اچھا جب یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو سارے جھوٹ ہوگا. ایسا جھوٹ کبھی سچ میں نہ ملاؤ جسے سچ بھی مشکوک ہو جائے. جو سچ ہے اس کو سچ رہنے تو وہ کافی ہے نا, اتنا کافی ہے. کائنات میں اس سے بڑا کوئی شہ سوار نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. کل بھی مددگار تھا, آج بھی مددگار ہے. یہ کافی ہے نا جو اللہ نے منصب دے دیا. اب اپنی طرف سے جب اس میں چیزیں ملانی شروع کر دو گے, ملاوٹ کا بازار گرم کر دو گے, تو کیا ہوگا, جو سچائی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے مشکوک ہو جائے گی نا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ خیبر اور یثرب دو بھائی, سرسبز ترین علاقہ ہے یثرب کا بھی آج بھی اور اس زمانے میں بھی, اور اسی طرح خیبر کا. تو ان بستیوں میں یہ آ کر آباد ہو گئے. امالقہ, کون امالقہ, یہودی نہیں, یہ امالقہ ہے. یثرب بھی اور خیبر بھی, دونوں سگے بھائی, اتنے اتنے فاصلے پر یہ جا کر آباد ہو گئے, ان کی آبادیاں بن گئیں. اب یہودی کیسے آئی یہاں پہ؟ یہ جو یہودیوں کا گڑھ بنا, پہلی آبادی کس نے کی ہے اس جگہ پہ؟ امالقہ. بس امالقہ یاد رکھیں, آپ نام بھول بھی جائیں تو یثرب خیبر تو یاد رہے گا نا, کہ یہودی نہیں تھے. کون تھے؟ یہ امالقہ تھے. اس میں یہودیوں کا وجود ہی نہیں تھا. یہودیوں کا کب ورود ہوا یہاں؟ کیونکہ یہ اشرار تھے, لوٹ مار بھی کرتے تھے, قافلوں کو بھی لوٹتے تھے, خود تو خوشحال رہتے تھے, کسی کو خوشحال نہیں رہنے دیتے تھے. امالقہ بڑی بدترین قوم گزری, ان کو اشرار کہا جاتا تھا, شریر کی جمع اشرار, یعنی سب شیطنت کرتے رہتے تھے, لوٹ مار کرتے رہتے تھے, اور کوئی ان کو کام ہی نہیں تھا. تو ہر دور میں یہ امالقہ کا نام بدلتا رہا, مگر یہ لوٹ مار کرنے والا خارجی گروہ ہر زمانے میں نام بدل بدل کے موجود ضرور رہا, موجود رہا, جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے, اس نام پہ اس نام پہ لوٹو مارو کاٹو کھاؤ لوگوں کو, ختم کرو اس طرح کا, چھین لو ان کا مال, یہ امالقہ کا کام تھا. ان کا ڈاؤن فال یعنی ان کا زوال کب شروع ہوا؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوتے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں ظاہر ہوتے؟ لاوی کی نسل میں ہے نا. جب اب جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ بنی سے, کیونکہ یہودیوں کا ذکر کرنا ہے کہ یہودی کہاں سے نام پڑا, یہودی کہاں سے آئے, تو بات تو نہیں بنے گی نا. اس کے بعد ہی تو ان کو یہاں لے کر آئیں گے یثرب کی طرف, پہلے پتہ تو چل جائے کہ یہودی چلے کہاں سے تھے. ٹھیک ہے, سن رہے ہیں بچے؟ ارے بھیا کچھ گردن وردن ہلا دینا ذرا سا, مجھے پتہ چلتا رہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. ویسے تو الحمدللہ 26 یار, یہ بات ہوئی نا, یہ مدد ہوئی میری, غیبی مدد ہو گئی. ویسے تو 26 سال سے یہ امتحان دے رہا ہوں میں, اور 2 سال پہلے غالباً میں نے جو اشرہ پڑھا تھا صفات حکمران, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا اشرہ الحمدللہ کتابی صورت میں بھی آ جاتا ہے, تو الحمدللہ وہ 25ویں کتاب آ گئی ہے. صفات حکمران ہی کے نام سے یہ اشرہ چھپ گیا ہے. اب کیا کریں, اپنی کتاب کی پبلسٹی تو کرنی پڑتی ہے. آپ لیں یا نہ لیں, بتا تو دوں کہ چھپ گئی ہے. حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اپنی کتاب وتاب کا اعلان نہیں کرتا, مگر وہ جس نے چھاپی ہے اس کی خواہش ہے, گزارش کی ہے مجھ سے محفوظ بک ایجنسی والوں نے کہ اسٹال بھی ہم نے لگایا ہے, آپ کچھ نہ کریں اپنی کتاب کا تو اعلان کر دیں. تو وہ چھپ گئی ہے, لیں نہ لیں, مگر ٹائٹل دیکھ لیجیے گا, بڑا خوبصورت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. صفات حکمران, یہی پر ہم نے نہج البلاغہ کے عنوان سے جو مولا نے صفات بتائی نہج البلاغہ میں حکمران کی, اس پہ اشرہ پڑھا تھا, وہ چھپ گیا ماشاء اللہ. اور ہم اس لیے بھی چھپا دیتے کہ ہمارا ایک مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے نئے پڑھنے والے نا بچے, تاکہ ان کو میٹر تو ملے نا, کہیں سے ملے, مجھ ناچیز کی کتاب سے مل جائے. اور میں بہت سارے بچوں کو خوش ہوتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کتاب تاریخ کعبہ سے پڑھا, ہم نے امامۃ الملوکیہ سے پڑھا, ہم نے امیر مختار سے پڑھا. یہی مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو نئے پڑھنے والے ان کو بنی بنائے ایک میٹر کے ساتھ مجلس مل جائے نا, بجائے ادھر ادھر کی وہ پڑھے, کام کی بات تو پڑھے نا, کوئی سمجھ میں تو آئے کہ تاریخ سے بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے. خیر, اب آتے ہیں وہاں بنی اسرائیل کیسے بنے, اور بنی اسرائیل سے یہودی کیسے بنے. یہ حالانکہ آج بھی بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی. یہودی کیسے نام پڑا, یہودی کیسے بنے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جناب اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب, معلوم ہے آپ کو, بتا چکے ہیں کہ بلکہ مجھ سے پہلے ہی معلوم ہوگا آپ کو. اور جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل, اسرائیل عبرانی زبان میں یعنی عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو آپ کے 12 بیٹے تھے, کتنے بیٹے تھے جناب یعقوب کے؟ تو وہ سب کے سب کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل. اب دیکھیے یاد رہ جائے تو سنا دیتا ہوں بارہ نام, ایک دو بھول جاؤں تو معاف کر دیجیے گا, وہ ظاہر ہے اس کو یاد کرنے کا کیونکہ ایسا کوئی محل نہیں ہوتا, مگر کچھ نام بتانے یوں ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہودا کا سلسلہ چلا کہاں سے. سب سے بڑے بھائی کا نام ہے روابین, سب سے بڑے بھائی کا نام ہے روابین. روابین کے بعد تھے شمعون, شمعون کے بعد تھے لاوی, لاوی جن کی نسل میں جناب موسیٰ علیہ السلام, سمجھ میں آگے بات, لاوی وہی ہیں جن کی نسل میں جناب موسیٰ ہیں. لاوی کے بعد یہودا, چوتھے نمبر پہ یہودا. ان کے نام پہ آتا ہے کہ کیوں منسوبے ہوئے, یہ وجہ بھی بتا دیں گے, ان کی وجہ شہرت کیا ہے. یہودا خود ظاہر ہے سب بھائیوں کے ساتھ جو غلطی کی تھی وہ تو کی تھی, لیکن ان میں بہتر یہ تھے, ان سارے بھائیوں میں جنہوں نے جناب یوسف پر ظلم کیا تھا ان میں بہتر, یعنی بروں میں بہتر یہ تھے جناب یہودا, یعنی یہودا یہ چوتھے نمبر پہ تھے. یہودا کے یہ چوتھے نمبر کے تھے یہودا. یہودا کے بعد تھے یساکر پانچویں نمبر پہ, یساکر کے بعد تھے چھٹے نمبر پہ یبولون, یہ چھ بھائی یبولون چھٹے بھائی. ساتویں نمبر پہ تھے جناب یوسف علیہ السلام, آٹھویں نمبر پہ تھے جناب یوسف کی والدہ سے, یعنی ان کے سگے بھائی مادری جو بھائی تھے بنیامین, یہ آٹھویں نمبر پہ تھے. بنیامین کے بعد تھے دان, دان کے بعد تھے تفتالی, تفتالی کے بعد تھے جاد, جاد کے بعد تھے اشیر. الحمدللہ پورے بارہ نام یاد رہ گئے, حافظ نے ساتھ دے دیا, ورنہ میں ڈرا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی ایک دو دماغ سے نکل گئے, کیونکہ اب ظاہر وقت گزرتا جا رہا ہے, بال سفید ہو گئے سارے, بڑا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال یاد رہ گئے. یہ بارہ نام میں نے آپ کو بتا دیے, یہ بارہ بیٹے تھے, تاکہ کہیں آپ یہ نام پڑھیں تو آپ کو میری بات یاد آ جائے گی. یہ باتیں عموماً بتائی نہیں جاتی نا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں کچھ تو رہ جائے گا نا. بارہ بیٹے تھے, اور بارہ بیٹے کتنی بیویوں سے تھے؟ چھ, اور کہتے دو روایتیں دونوں بیان کر دیتے ہیں, تاریخ میں بھی اور قصص انبیاء میں بھی دونوں روایتیں. چھ بیویاں کیسے تھیں؟ چار سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں تھیں, لیکن یہ چھ بہنیں تھیں. ایک سے شادی ہوئی اور حیران یا بابل کے پاس ایک جگہ تھی, اس کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں, اور یہ الگ ایک واقعہ, اس میں جائیں گے تو بڑی تفصیل میں چلے جائیں گے, پھر وہ ایک نیا باب کھل جائے گا, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا میں. تو وہ بشارت ہوئی تھی جناب یعقوب کو کہ وہاں بھیجو, جناب اسحاق کو بشارت ہوئی تھی کہ یعقوب کو وہاں بھیجو, وہاں کے بادشاہ سے کی بیٹی سے شادی ہوئی, دو بیٹے ہوئے, انتقال ہو گیا, جو روایت ہے وہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی عقل قبول کرے نہ کرے میں اس کا ذمہ دار نہیں, کیونکہ قصص انبیاء اور تاریخ میں یہی کچھ لکھا ہے. پھر دوسری بہن سے شادی کی, اس نے اپنی دوسری بیٹی سے شادی کی, بادشاہ نے ان کی, اس سے دو بیٹے ہوئے, پھر تیسری سے کی, پھر چوتھی سے, اس طرح چھ. چوتھی جو تھی ان میں جناب راحلہ, ان سے جناب یوسف اور بن یامین تھے, ٹھیک ہے, ان سے بن یامین. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, دو سے شادی کی تھی, دو کنیزیں تھیں ان کے ساتھ, وہ ان دونوں نے ہبا کر دی تھی, لہذا چار بیویوں سے یہ بارہ بیٹے تھے جناب یعقوب کے, جناب یعقوب کے بارہ بیٹے تھے. اچھا, ترک اولا تو آپ بار بار سن چکے ہیں نا کہ ترک اولا پہ انبیاء کو سزا ملی ہے, جس نے بھی ترک اولا کیا اللہ کی طرف تنبیہ. جناب یونس کو شکم ماہی میں رہنا پڑا ہے نا, جناب آدم کو حوا کو جنت سے نکال دیا گیا, بہت ہر نبی کو ترک اولا پہ تنبیہ. جناب یعقوب سے بھی ایک ترک اولا ہوا تھا, جس کی پاداش میں, اب یہ مشیت ہے, قانون ہے اس کا, جس کی پاداش میں یہ جناب یوسف کی جدائی. جناب یوسف کو بہت پسند کرتے تھے نا, بہت محبت کرتے تھے, جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے, میرے بعد نبی ہے ہونے والا, اور حسین اتنے تھے, اور جناب یوسف سے بھی ایک ترک اولا ہوا تھا. قصص انبیاء کی بات بتا رہا ہوں, آپ کو پسند آئے, عقل قبول کرے نہ کرے, یہ میری ہیڈک نہیں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں اس کا مسئول نہیں ہوں, لیکن بتانا سب اس لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پڑھ لیں گے, ضرور پڑھیں گے, جب تاریخ پڑھیں گے کہیں گے بھائی یہ بات رہ گئی تھی. دونوں سے ایک ایک ترک اولا کا ذکر ہے. جناب یعقوب سے ترک اولا کیا ہوتا, سنیے مومنین, سنیے, دو مہینے آٹھ دن تبرک بانٹنے والوں سنو, اور خاص طور پہ وہ سنو, چند لوگ ہی ہوں گے ایسے, ویسے ایسا کرتے تو نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ تبرک چہرے دیکھ کے بانٹتے ہیں, کس کو دینا ہے, کس کو دھکا دینا ہے, کس کو تبرک دینا ہے, کس کے لیے دروازہ بند کرنا ہے, اسٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی, اپنے ہم پلہ کو تبرک بانٹنا ہے, غریبوں کو تبرک نہیں دینا, یا دینا ہے تو ان کے لیے الگ سے دوسرا بھی تبرک ہوتا ہے, وہ پاپڑ یا بسکٹ رکھ دیے وہ ان کو دے گے بھگاؤ, نہیں, یہ تبرک ہے ہی ان کے لیے. تبرک کس کے لیے؟ پیٹ بھروں کے لیے نہیں ہے بھائی, ان کو بعد میں گھر میں بھجوا دینا اپنے رشتے داروں کو, اور بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں, پہلے ان کو بانٹو, نہیں بچے گا کوئی بات نہیں تو اپنے رشتے دار ہیں نا بھائی, ان کو کل بھجوا دیں گے, پہلے ان کو دے دو, ختم ہو گیا, کوئی شرمندگی کی بات نہیں, کہہ دو بھائی ختم ہو گیا, جو تو بانٹ دیا میں نے ختم ہو گیا, یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. لیکن ہے انہی کے لیے جو صرف اور صرف تبرک کے لیے آ رہا ہے نا. غریب آدمی تبرک ہے ہی اس کے لیے بھائی, اسی کے لیے تو تبرک کا فلسفہ رکھا گیا کہ اسی کو بانٹو, اسی کو کھلاؤ, کیونکہ وہ تبرک کے لیے تو آ رہا ہے بےچارہ. میں ابھی ایک مجلس میں کہیں پڑھ چکا ہوں, تکرار کوئی حرج نہیں ہے, فائدہ ہی ہوگا. جیسے نہیں سنی میری وہ مجلس, اس کو فائدہ ہوگا. آپ انصاف سے بتائیے, آپ کے بیٹے کی شادی میں وہ لوگ آتے ولیمے کا کھانا کھانے؟ نہیں آتے. آپ کی بیٹی کی رخصتی کا کھانا کھانے آتے ہیں وہ, جن کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں, آتے ہیں کبھی؟ نہیں آتے نا. دو مہینے آٹھ دن وہ نکلتے ہیں قافلے بنا بنا کے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ دو مہینے آٹھ دن مولا کا تبرک کھائیں گے, ہمارا بھی پیٹ بھرے گا, ہمارے بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا, ہمارے پیسے بھی بچیں گے, ہمارے گھر میں بچت بھی ہوگی. اس لیے بیچارہ اگر دوسرا یا تیسرا بھی حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے, تم انجان بن جاؤ, جیسے پہلی باری دے رہے ہو دے دو نا. یہی تو سنت ہے معصومین کی. کیا ہوا تھا جناب یعقوب سے؟ سنیے, ترک اولا, غلطی نہیں کی, گناہ نہیں کیا, افطار کر رہے تھے اپنے خاندان کے ساتھ, دروازے سے ایک سائل گزر گیا, آواز دیتا ہوا, توجہ نہیں کی اس کی آواز کی طرف, صرف توجہ نہیں کی, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, توجہ نہیں کی سائل کے سوال کی طرف. تو وہی آگئے, یعقوب ہمارا بندہ تمہارے دروازے پہ افطار کے وقت سوال کرتا ہوا گزر گیا اور تم نے سنا نہیں, توجہ نہیں کی اس کی طرف, لہذا اس کی سزا ملے گی. یہ ہے انبیاء کا منصب. آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ نہیں, آپ تو ویسے سبھی جنتی ہیں مجھ سمیت, الحمدللہ. ہمیں تو کچھ کرنا کرانا ہے نہیں, ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ جتنا بڑا منصب ہوگا سزا بھی ویسی ہی. آپ پیغمبر تھے, آپ رسول تھے, عام آدمی آپ ہی کریں گے, آپ کو کوئی سزا تھوڑی ہے. وہ ٹھیک ہے, نہیں توجہ کی میں نے سائل کی طرف. اور پھر آج کل تو تحقیق کرنا, اس زمانے بھی تحقیق کر کے دیا جا سکتا ہے. تر کیا اولا کتنا ہوا, سائل گزرا افطار کے وقت, توجہ نہیں کی آپ نے اس کی آواز پہ, لہذا سزا ملے گی. تو سزا کے طور پہ کیا ہوا کہ جس بیٹے کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اسی کی جدائی کا زخم سہنا پڑا, اسی کی جدائی کا صدمہ. آنکھوں میں سفیدی آ گئی, جس کا چربی چڑھ گئی, نابینا ہو گئے, بینائی چلی گئی. ہوا, اور جناب یوسف سے کیا تر کیا اولا ہوا؟ ایک تو وہاں ادھر ذکر کیا جاتا ہے, ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے, یہاں ذکر کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جناب یوسف کی قیمت کتنی لگی تھی مصر کے بازار میں؟ 20 درہم. کتنی؟ 20 درہم. کیوں؟ بیچنے والے جانتے تھے بہت حسین ہیں, لیکن آزاد لوگوں کو اس زمانے میں کوئی بیچ نہیں سکتا تھا. تو اس نے جلدی جلدی میں نا, جس نے نکالا تھا کنویں سے, اس نے مصر کے بازار میں کہ جلدی سے بک جائے, کوئی تحقیق نہ کرے کہ آزاد ہے کہ نہیں ہے, وہ غلام کہہ کے بیچ دیا. کتنے میں؟ 20 درہم جناب یوسف کی قیمت. کیوں لگی تھی جانتے ہیں؟ اب سنیے آپ, ترکیہ اولا کیا ہوا تھا. شیشے میں اپنے آپ کو ایک بار دیکھا تھا اور مسکرا کے اپنے حسن کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر فرض کر لو غلام ہوتا تو میری قیمت کے برابر کوئی ہو سکتا تھا بازار میں؟ بس اتنا سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ حسن دیا ہے, ایسا حسین بنایا اللہ نے حسن یوسف, دمی عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. ہمارے پیغمبر ختم مرتبت کی شان کیا ہے کہ جو سب انبیاء رکھتے ہیں وہ سب ایک ذات میں جمع کر دیا ہے, کہ نہیں ہے؟ حضور میں اچانک شعر یاد آ گیا اقبال کا, تو میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. خیر جناب, وہیں پر آتے تو دیکھ کہ بھائی اتنا گمان کیا تو اللہ نے ترک اولا پہ کیا کیا. اچھا کتنے قیمتی ہوتے, ہم تمہیں قیمت بتاتے ہیں, تمہاری 20 درہم میں بکے. کتنے میں بکے؟ 20 درہم میں. یہ تاریخی عبرتیں ہیں. کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کہ انبیاء سے اللہ کو ترک اولا گوارا نہیں ہے, امتحان الگ چیز ہے, ترک اولا پہ تنبیہ کی جائے گی. لہذا آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا, تو اب سب سے کم قیمت میں آپ ہی بکیں گے. یہ تاریخی بات ہے, اتنا تو جانتے ہیں کہ بکے تھے مصر کے بازار میں, فروخت کیے گئے تھے نا, 20 درہم قیمت لگی تھی. کیوں لگی تھی؟ وجہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو یہ یہودا, جہاں سے یہ یہودی نکلے, آج اتنی بتائیں گے کہ یثرب تک کیسے پہنچے, خیبر تک کیسے پہنچے, لیکن بنے کیسے یہ تو پتہ چل جائے نا, یہ نام کیسے پڑا. تو میں نے بھائیوں کے 12 نام آپ کو گنا دیے, ان میں چوتھے نمبر پر کون ہے؟ یہودا. جب جناب یوسف سے حسد کی بنا پہ کہ لے چلو اس کو پھینکو کہیں قتل کر کے, باپ بھائی تو توجہ نہیں کرتا, اس کہتے ہوئے توجہ نہیں کرتا, سب سے زیادہ اس کو چاہتا ہے اور حسین بھی سب سے, سوتیلی ماؤں نے بھی بھڑکایا ہوا تھا کہ کسی طرح اس کا قصہ پاک کرو, ورنہ یہ یعقوب کا وارث بن جائے گا. لاوی تم رہ جاؤ گے, روابین تم رہ جاؤ گے, شمون تم رہ جاؤ گے, یساکر تم رہ جاؤ گے, یہودا تم رہ جاؤ گے, یبولون تم رہ جاؤ گے. یعنی اس کو راستے سے ہٹاؤ. پوری سازش تیار ہوئی, لے گئے, قتل کر کے پھینک دیں گے. لیکن یہودا نے منع کر دیا. یہودا نے کہا ایسا نہیں کرو, قتل نہیں کرو. تو ایک کام یہ کیا اس نے کہ قتل ہونے سے سارے بھائیوں کو روکا. دو بھائی تو الگ کر دی نا, دس بھائی انہوں نے سازش تیار کی تھی. بنیامین نہیں, بنیامین تو بہت چھوٹے تھے, وہ گھر پہ تھے. باقی نو بھائی اور ایک یہودا, دس, یہ سب ساتھ تھے, سازش میں شریک تھے. اور سب سے بڑا ظلم کیا کیا ان کے ساتھ, کیونکہ قمیص خون بھیڑیے کے خون میں رنگ کر کے, یعنی رنگین کر کے لے جانی تھی نا, اسے کا پیرہن اتارو. یہاں جناب یوسف رونے لگے کہ مجھے قتل کر دو, مجھے کنویں میں پھینک دو, لیکن مجھے برہنہ نہ کرو, میرا پیرہن نہ اتارو. لیکن جناب جبرائیل نے آ کر تسلی دی, یوسف آپ اطمینان رکھیے, پروردگار آپ کو برہنہ نہیں ہونے دے گا, اللہ آپ کو برہنہ نہیں ہونے دے گا, یہ پیرہن اتارتے اتارنے دیجئے. تو یہ قصص انبیاء میں موجود ہے کہ لباس, جنت کا لباس جناب یوسف کے لیے آیا, اور وہ پیراہن جو جنت سے آیا تھا تبرکات کے طور پہ ساتھ رہا. آگے جناب موسیٰ کے تابوت تک میں وہ پیراہن تھا, اور وہ جو آنے والا آئے گا نا آخری, وہ بھی اس پیراہن کو لے کر آئے گا جو جنت سے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے آیا تھا. صلوات بھیج دے محمد علی محمد, بیٹا پانی پلاؤ. جزاک اللہ, آپ کی سماعتوں کی داد دیے بغیر نہیں رہوں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ یہی سننے آئے ہیں مجھ سے جو میں سنا رہا ہوں. بس ایک کام یہ کیا یہودا نے, پورا واقعہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم تو آگے گزرنا چاہتے ہیں کہ یہودی کیسے بنے. ٹھیک ہے, ایک کام یہودا نے یہ کیا کہ بھائیوں کو قتل کرنے سے روک دیا, کہ قتل نہیں کرو, کنویں میں پھینک دو, کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے گا, ہم سے دور ہو جائے گا. قمیص کو بھیڑیے کے خون میں رنگین کیا, لے گئے. تو جناب یعقوب سے جب کہا کہ بھیڑیا کھا گیا, تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ عجیب بھیڑیا تھا, عجیب بھیڑیا تھا جو یوسف کو کھا گیا, اور پیراہن پہ کوئی ذرا سی شکن بھی نہیں آئی, یعنی پیراہن کہیں سے نہیں پھٹا. بے وقوف تھے نا, بے وقوف ہی کر گئے کہ قمیص کو پھاڑا بھی نہیں کہیں سے, اس کو خون میں رنگین کر کے. عجیب بھیڑیا تھا کہ پورے یوسف کو کھا لیا اس نے, اور پیراہن کو کہیں سے میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی چاک اس میں ہوا ہو, کوئی چاک ہے, وہ الگ بحث. اب جناب یوسف وہاں سے نکالے گئے, ایک ہی واقعہ ہو, لے گئے بازار میں, مصر کے رہے, زندان میں رہے, وہ تمام الگ جناب یوسف کا واقعات میں ہم پڑھائے, ہم نے کبھی ایمان اجداد پیغمبر یا کسی اور باب میں پڑھا ہوگا, ہمیں نہیں یاد, مگر ہم وہ پڑھنا بھی نہیں. ابھی ہمیں بتانا ہے کہ یہودا کہاں سے نکلا. اب ایک تو اس نے یہ اچھا کام کیا نا کہ قتل نہیں ہونے دیا, نو سال کے جناب یوسف کا قتل نہیں کرو, پھینک دو, کوئی لے جائے گا نکل. دوسری بار کیا ہوا, جب یہ قحط کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچے, کنعان سے کہاں پہنچے, فلسطین سے کہاں پہنچے, مصر پہنچے. مصر پہنچے, جناب یوسف نے پہچان لیا, کیونکہ اب عزیز مصر کے ساتھ ہے نا, وزیر خزانہ ہے, خزانوں پر مسلط کیا تھا اللہ نے جناب یوسف کو, خزانوں پہ مسلط کیا تھا, خزانے ان کے ہاتھ میں تھے, امین تھے نا, امین تھے, لہذا خزانوں پہ مسلط کیا تھا. جناب یوسف نے پہچان لیا کہ سب میرے بھائی ہیں, لیکن ان میں میرا چھوٹا بھائی, میرا سگا بھائی بنیامین نہیں ہے, لہذا ان کو زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام دیا. پوچھے حالات, پوچھے بتا دیں اتنے بھائی, اچھا کسی بھائی کو چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ جب انہوں نے کہا نا ہم اتنے بھائی ہیں, تو کہا ایک تو کم ہے, کہا ہم چھوڑ کے, کہا آپ کی آنا, اس کو بھی لے کر آنا, اس کو ساتھ لے کر آنا, دیکھو میں کتنا زیادہ دیتا ہوں, دیکھو میں تمہارے مال کے بعد میں نے کتنا دیا. واقعی ان کو لاد دیا تو خوش ہو کے گئے. جناب یعقوب بتائے کہ مصر پہ بہت ہی بہترین حاکم ہے جو خزانوں پر مسلط ہے, اور زیادہ سے زیادہ دیا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا, جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں سے بھی بھیڑیا نہ کھا جائے, تم اسے بھی نہ کھو دو. کہا کہ ہم مضبوط ہیں, اور پہلے غلطی کر دیا, غلطی نہیں کریں گے, ہم آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے. بڑی منتیں سماجت ہیں, مشیت الہی تھی, جناب یعقوب نے بھیج دیا لے جاؤ. جب بنیامین ساتھ آئے تو جناب یوسف نے الگ لے جا کے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. خیر دونوں بھائی ملے, گریا کیا, پھر جناب یوسف نے کہا میں ایک منصوبہ تیار کر رہا ہوں, اس کے تحت تمہیں روک لوں گا, اور پھر ان کو جانے دیں گے, ان کو سزا بھی تو کچھ ملنا چاہیے, پھر ہمارا بابا بھی ساتھ آ جائے گا. اب وہ ہیلا ہوا, منصوبہ بنایا گیا, سامان رکھ دیا گیا جناب بنیامین کے تھیلے میں, اور راستے میں ان کو روک لیا گیا. قافلے کو ان کا بھائی ہم ایسا کام نہیں کرتے, ہم یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں, ہم کہیں چوری ووری نہیں کرتے. کہا نہیں ہم تلاشی لیں گے. تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے نکل آئے. جناب یوسف نے کہا بھائی ہمارا تو قانون یہ ہے کہ جس کے پاس یہ سامان نکلے گا اس کو پکڑ لیتے ہیں. اب یہ بہت ہو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو, ہم میں سے کسی کو رکھ لو, نہیں مانے. تو یہودا نے یہاں پر یہ کام کیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, ہم ان کے ملک میں ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, تم لوگ جاؤ, میں نہیں جا سکتا. جب تک بنیامین یہاں ہے میں ضمانت کے طور پہ یہاں رہوں گا تاکہ بابا کو سمجھا سکوں کہ یہودا وہاں پر ہے, چھوڑ کر آئے, تاکہ وہ ہماری بات پہ یقین کر سکے. ورنہ وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا. ہم پہلے خیانت کر چکے ہیں نا جناب یوسف کے معاملے میں. تو یہودا نے یہ وفاداری دکھائی تھی کہ سب بھائیوں کو بھیجا, خود نہیں گیا. یہودا خود نہیں گیا, یہ یہاں پہ رکا رہا یہاں تک کہ جناب یعقوب تشریف لے آئے, سب لے آئے. اب لاوی کی نسل سے نبی اور یہودا کی نسل سے, ان دو کی. تو یہودا کو اللہ نے یہ انعام دے دیا تھا, مشیت کے میں تو انعام کہوں گا نا, یہ انعام دیا کہ بعد میں آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ, حالانکہ جناب موسیٰ بھی لاوی کی نسل سے آئے, وہ اپنے آپ کو یہودا سے نسبت دیتے تھے. اس نیکی کی بنا پر جو یہودا نے انجام دی تھی, اپنا تعارف کرانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم یہودا کی نسل سے ہیں. بات تو وہی ہو گئی نا, بھائی تھے جناب یعقوب کی نسل سے. تو وہاں سے وہ یہودی, پھر وہ لقب مشہور ہو گیا. اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نام ان کا پڑ جائے یہودی, لہٰذا قرآن میں بھی یہود کہا گیا ان کو, یہودی ہی کہا گیا ان کو, بنی اسرائیل بھی کہا گیا, یہودی بھی کہا گیا, جیسے کہ میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے, اور اس طرح اور بہت ساری آیت پڑھتے رہیں گے جہاں تک یاد آتی رہیں گی آپ کے سامنے. لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا. ٹھیک ہے, بس سمجھ میں آ گئی. یہ یہودا, یہاں سے یہ عرف عام میں یہودی یہودی یہودی, اگرچہ غلط فہمی میں نہ پڑھیے گا, یہودا نام کے بعد میں بہت سارے حاکم آئے. یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ان کا بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا, یہودا. اے ہودا بھی کہتے تھے, یہودا بھی کہتے تھے. تو ان سے گڑبڑ نہ کر دیجیے گا. یہ جو نام پڑھا ہے کس کے نام پہ پڑھا ہے, جناب یعقوب کے جو چوتھے نمبر کے بیٹے تھے یہودا, ان کے نام پر یہ یہودیوں کی نسبت ہوئی. اور ممکن ہے کہ کچھ بنی اسرائیل بھی نہ جانتے ہوں, کیونکہ یہودا نام کے ان میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ بعد میں گزرے. جیسا میں نے بتایا کہ یہودا وہ بھی تھا کہ جو اس وقت حاکم تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور بھی کہتے ہیں یہودا اس کا بھی نام تھا جو جناب عیسیٰ کے بدلے میں مصلوب ہوا, اگرچہ کہ اس کے اور بھی نام ملتے ہیں, مگر ایک نام یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہودا یہ بھی تھا. تو اس سے گڑبڑ نہ کیجیے گا ان ناموں سے, یہ نام الگ ہے. یعقوب کے 12 بیٹے, ان میں سے چوتھے نمبر کے بیٹے کا نام کیا تھا, یہودا, یاد ہو گیا. چلیے اب کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہودا, بات پہنچی ان کی غلامی تک, کیسے پہنچ گئی یہ یاد رکھے گا. جناب یوسف نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد مسلط ہو جائیں گے فرعونی تم پر, قبطی مسلط ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے. تم راستہ چھوڑ دو گے ہمارے, یعقوب کے, ابراہیم کے, نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے. یہی کہتے رہو گے کہ ہم بڑی قوم ہیں, لیکن تم ذلیل کر دیے جاؤ گے کیونکہ تم نے سبق بھلا دیا ہوگا. لہذا اس وقت ایک دوسرے کو خبریں دیتے رہنا جب تک 40 جھوٹے موسیٰ نہ گزر جائیں, وہ موسیٰ نہیں آئے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. دیکھیے کیسی تاریخ ہے. پیغمبر ختم مرتبہ فرماتے ہیں نا کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ سب کچھ میری امت میں ہوگا, بلکہ میری امت ایک قدم آگے ہی بڑھ جائے گی. ان کے 72 فرقے ہوں گے, میرے کتنے ہوں گے, 73. لیکن کیونکہ امت مرحومہ ہے, اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے, از ہے سے امت عذاب نہیں آئے گا. ہاں سزائیں ضرور مسلط ہوں گی, جیسے کہ آج کل مسلط ہو رہی ہیں پورے عالم اسلام پہ, سزائیں مسلط ہو رہی ہیں, عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ اب کوئی دین نیا آنے والا نہیں, کوئی شریعت آنے والی نہیں, کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. لہذا تم بھی انتظار کرنا, بلائیں مصیبتیں تم پر آئیں گی. یہاں تک کہ اس وقت 40 کا ضابط ہے, اب کتنے ہیں, جب تک 60 جھوٹے مہدی نہ آ جائیں. اور کہتے ہیں کہ 58 یا 59 ہو چکے ہیں, مجھے نہیں گنے, لیکن بس جہاں پڑھتا ہوں میں وہاں دیکھتا ہوں کہ 58 اب تک ہو چکے ہیں یا 59 ہو چکے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ وہاں 40 جھوٹے موسیٰ آئے جب اصل موسیٰ آئے, یہاں 60 کا وعدہ ہے. مہدی سے پہلے کتنوں کا وعدہ ہے کہ 60 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے مہدویت کے, اب تک پیدا ہو چکے ہیں. 58 یا 59 یا 55 ہوں گے, مجھے سب کے نام نہیں پتا, میں تو چند ایک کو جانتا ہوں. خیر جناب, ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اب یہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے پستے رہے پستے رہے یہاں تک کہ جناب موسیٰ آ گئے. لاوی کی نسل میں موسیٰ ابن عمران تشریف لے آئے, جناب عمران کے گھر میں ان کے صاحبزادے تشریف لے آئے. تمام تر فرعونی سازشوں کے باوجود جناب موسیٰ آ گئے. جناب موسیٰ کے وصی کون ہیں؟ جناب ہارون. جناب ہارون کا انتقال ہو گیا جناب موسیٰ کی زندگی میں, یہ تو پتا ہے نا. جناب ہارون کا انتقال ہوا جناب موسیٰ کی حیات میں. اب کون وصی بنا؟ جناب یوشع بن نون. اب ہم آپ کو مطلب کے قریب لا رہے ہیں. جناب یوشع بن نون وصی بنے, جانشین بنے, اور ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے برحق جانشین ہونے کا کہ ان کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی زوجہ آ گئی تھی. اب آپ کے لیے اس سے بڑا ثبوت تو نہیں ہو سکتا کوئی. بہرحال سمجھیے نہ سمجھیے آپ کی مرضی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب یوشع بن نون کے مقابلے پہ کون آیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ. کون؟ جناب صفورہ. کس کی بیٹی ہیں؟ جناب شعیب پیغمبر کی. وہاں تو دو دو رشتے تھے, ایک پیغمبر کی بیٹی ایک اولو الازم پیغمبر کی اہلیہ. اس لیے اب مشیت نے دکھایا کہ ایک رشتہ چھوڑو, یہاں دو دو رشتے تھے اس کی بھی لاج نہ رکھی. پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی اہلیہ جناب صفورہ بنت شعیب, جناب شعیب پیغمبر کی بیٹی صاحبزادی جناب موسیٰ کی اہلیہ. لیکن کیا ہوا, جب یوشع بن نون وصی بنے اس وقت قوم کے دو چار دو بلکہ بڑے مشہور تھے دو منافقوں نے ان کو خوب بھڑکایا. بھیا کیسے بن گیا؟ آپ کے بچوں کو ہونا چاہیے وارث, تو آپ کے بچوں کو ہونا چاہیے. یوشع کیسے وارث بن گیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ چھڑ گئی نا. جناب یوشع سمجھاتے رہے کہ میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا, بھائی آپ سے نہیں لڑنا چاہتا. سب جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے مجھے ذمہ داریاں دی, میں وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں. ابھی بتاؤں گا کہاں کہاں لڑے جناب یوشع. اپنے زمانے کے شہ سوار تھے, اس لیے وسیع ایسے کو تھوڑی بنایا جاتا. وسیع اس کو بنایا جاتا ہے جو میدان کا بھی شیر ہو. ہاں ایسے تھوڑی وسیع بننے کی شرائط ہیں. وسیع ایسے تھوڑی بن جائے گا کہ جس کو مرضی وسیع بنا دو. ہمیشہ وسیع جو ہوگا اس میں دو صفات قرآن نے بتائی ہیں, ہم تھوڑی بتا رہے ہیں, قرآن بتاتا ہے. جناب طالوت کی دو صفات کیا بتائی تھی؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم ذاتہ بسطتن فی العلم والجسم. اللہ نے اس لیے ان کو تمہارا سردار بنایا ہے طالوت کو کہ علم اور جسم دونوں میں تم سب سے زیادہ ہے. یعنی اس کا علم بھی سب سے زیادہ ہے, اس کی شجاعت بھی سب سے زیادہ. تو یوشع بن نون کا علم اور شجاعت تھی کہ نہیں یہ قاضی بن جائے گا, اس کی عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہے, یہ تو چھوٹا سا ہے جوان ہے, اس کو قاضی وسیع بنا رہے ہو, جھگڑا ہو گیا نا. جناب یوشع سمجھاتے رہے کہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے, الہی ذمہ داری ہے, نہیں بتائیے میرے مقابلے پہ. لڑ بیٹھی, جب لڑ بیٹھی تو شکست ہوئی. جناب یوشع سے کیسے جیتیں گے؟ جناب یوشع سے تو نہیں جیت سکتی, زمین پر اس وقت وہ حجت خدا ہے, وسیع موسیٰ ہے. شکست دے دی, شکست دے دی تو پوچھا کہ اب کیا کریں بھائی ان کا, کیا کریں جناب صفورہ کا؟ تو سرداروں نے کہا ایک ہی سزا ہے قانون میں, قتل کر دیا جائے ان کو. اب دیکھیے جناب یوشع کا جواب کیا ہے. جناب یوشع فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے حیا آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کیونکہ یہ جناب موسیٰ کے حرم میں رہی ہے, حیا آتی ہے, میں ایسے کام نہیں کروں. جیسے بڑی عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا. آپ جہاں تک پہنچ گئے بہت اچھی بات, وہاں تک پہنچنا بھی چاہیے, آپ کو وہی صحیح نتیجہ ہے جس تک آپ پہنچ گئے. میں جانتا ہوں پہنچ گئے, وہی صحیح نتیجہ ہے. وہاں بھی یہی ہوا نا, حیات احترام سے لے جاؤ, احترام سے لے جاؤ. گھر میں بیٹھیے, آپ کا کام ہے گھر میں بیٹھنا. بھائی آپ پیغمبر کی اہلیہ ہیں, زوجہ ہیں, آپ پیغمبر کے حرم میں رہیے, اپنی عزت کا تو خیال کیجیے, اپنے منصب کا تو خیال کیجیے. ایسے ہی تھا نا. بس عزیزوں قیامت تک علی نے کیا درس دیا, کیا درس دیا؟ میں آپ ماننے والوں چاہنے والوں سے پوچھ رہا ہوں, مولائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں, ہے نا, جناب یوشع کی بھی اور آپ کے مولا کی بھی مثالیں ہیں نا سامنے. ایک ہی چیز نا, پھر بھائی وہ اللہ جانے معاملہ کہ وصی خدا سے لڑنے کے بعد کون کیا ہے کیا نہیں ہے, میں اپنی زبان کیوں خراب کروں؟ جب مولا نے یہ نہیں کیا, جب جناب یوشع نے یہ نہیں کیا, لہذا اتنا اشارہ کافی ہے کہ مولائیت میں مولا سے آگے بڑھنے کی کوشش کوئی نہ کرے. یا علی یا علی.
وسیع پیغمبر جناب یوشع بن نون کے مقابلے میں جو بھی آیا غلط، مگر غلط کا مطلب سمجھا دیا کہ غلط تو غلط ہے مگر خبردار زبان خراب نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ مانے نہ مانے سمجھ تو رہے تو کہہ رہا ہوں، مانے نہ مانے میرا مسئلہ تھوڑی ہے، میرا مسئلہ ہے بتانا آپ کو. آپ نہ مانے آپ کی مرضی، مجھے صرف آپ مجھے تھوڑی جواب دینا ہے آپ کے ماننے نہ ماننے کا، پہنچانا میرا فرض ہے. اسی لیے اکثر مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم بعض چیزوں میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے اور پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ایسی مولائیت نہیں چاہیے، نہ مولا کو چاہیے، نہ امام حسین کو چاہیے، نہ رسول خدا کو چاہیے کہ اپنی مولائیت کے چکر میں سب کو خطرے میں ڈال دو. سلام، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بات کرنے کے سلیقے ہیں، ہر بات کرنے کا سلیقہ ہے، ہر چیز کا سبق تاریخ میں موجود ہے. پرانے علماء کی روش بھی یہی تھی کہ سب کچھ کہہ جاؤ کچھ بھی نہ کہو، اتنا علم تو اپنے اندر پیدا کر لو. علم ہوتا نہیں، لہٰذا جو مرضی منہ میں بکے جا رہا ہے بکے جا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. علم ہوگا تو ہر بات ہو جائے گی. ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بھائی میں نے جناب یوشع ہی کی تو بات کی، میں نے اور کسی کی تو بات ہی نہیں کی. نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے تمہیدی مجلس کے اختتام کی طرف آپ کو لے کر چلوں. پہلے حصے میں میں نے کیا بتایا؟ امالقہ آباد ہوئے کہاں آ کے؟ خیبر اور یثرب، انہی دو بیٹوں کے نام پہ امالقہ ہے. غانیہ کے دو بیٹے جو املیق کی نسل میں ہیں یہ امالقہ کہلائے. خیبر اور یثرب کی اولادیں آباد ہیں، ان کے قبیلے آباد ہیں، امالقہ کہلاتے ہیں. اشرار ارض ہیں، شریر ترین لوگ ہیں. لہذا جناب یوشع بن نون کو جناب موسیٰ نے اپنی زندگی ہی میں حکم دے دیا تھا کہ امالقہ کی سرکوبی کرنا ہے. کس کی؟ امالقہ کی سرکوبی کرنا ہے. تو جناب یوشع بن نون کے زمانے میں لشکر یہاں پر آیا اور جناب یوشع بن نون خود بھی آئے، شکست دے کر گئے. پھر دوبارہ انہیں سر اٹھایا، دوبارہ لشکر بھیجا. امالقہ پر یلغار ہوئی. کس کی؟ یوشع بن نون، یعنی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کی یلغار ہوئی یعنی یہودیوں کا ورود، پہلا ورود. تو یہودی سب سے پہلے، یہودیوں نے آباد نہیں کیا، آباد کس نے کیا؟ امالقہ نے. امالقہ کی سرکوبی کی، ان سب کو قتل کر دیا، نکال دیا. جو باقی بچے تھے کچھ نے ایمان قبول کر لیا، شریعت موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا. اچھا، اب یہ بنی اسرائیل جب واپس گئے تو ان میں سے کچھ نے چکر بازیاں کی تھیں کہ جن جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو قتل نہیں کیا. ارقم جو بادشاہ تھا امالقہ کا، ارقم کے بیٹوں کو چھوڑ دیا جو کہ اشرار تھے، شیطان تھے. ارقم مر گیا، اور بھی مر گئے. ارقم کے بیٹوں کو چھوڑ دیا، لے دے کے چھوڑا، کیسے چھوڑا، کیا سازش ہوئی نہیں معلوم. جب یہ واپس شام پہنچے، جناب یوشع بن نون کا انتقال ہو چکا تھا، ان یہودیوں نے ان کو بنی اسرائیل نے واپس بھیج دیا کہ جاؤ تم، کیونکہ تم نے احکام پر پوری طرح عمل نہیں کیا، واپس جاؤ. انہیں نے ادھر آ کے پھر یلغار کی، امالقہ کا بالکل خاتمہ ہوا. یہاں سے یہودیوں کا غلبہ شروع ہوا. یعنی یثرب اور خیبر یہودی نہیں تھے. امالقہ کو ختم کرنے کے بعد یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل، بتاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بہت تھے، جو بڑے بڑے قبائل یہاں پر بنے، بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے ان کے نیچے بہت تھے. بنی غطفان، بنی سلیم، بنی نظیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، یہ چار قبیلے بہت بڑے تھے، جیسے وہاں ہوتے تھے مکے میں بنی ہاشم، بنی امیہ، کچھ بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، بنی بکر، بنی خزا، پھر ان کے نیچے ذیلی شاخیں ان کی ہوتی چلی جاتی تھی، ذیلی شاخیں. ایسے پانچ بڑے قبیلے، یہودیوں کا ہولڈ ہو گیا. ابھی اوس و خزرج نہیں آئے، ابھی اوس و خزرج، بنی اوس بنی خزرج نہیں آئے. یعنی امالقہ پہلے گروہ اور دوسرا گروہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. اب یہ پورے جگہوں سے سمٹ کے جہاں جہاں مار کھاتے تھے، مکے سے بھی ادھر سے ادھر کے سمٹ کے یہ یثرب اور خیبر میں آباد ہو گئے. یثرب سرسبز زمین تھی اور خیبر بھی سرسبز زمین تھی. تو یاد رکھیے گا کہ یثرب اور خیبر یہودی نہیں تھے، یہ امالقہ تھے. دونوں بھائی سام کی، حام کی اولاد میں سے تھے، بنی حام کی اولاد میں سے تھے. لہذا اب ان دونوں کے شہروں پہ کس کا قبضہ ہو گیا؟ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اب یہودیوں نے کیا کیا گل کھلائے؟ اوس و خزرج کہاں سے آئے؟ یہودیوں کی سب سے بڑی صنعت، انڈسٹری جو یہاں پر لگی وہ تھی اسلحہ سازی کی. اور وہ بھی کیوں لگی؟ ان کے اوپر اوس و خزرج غالب آئے. کیسے غالب آئے تھے یہ انشاءاللہ زندگی رہی، کل بتائیں گے آپ کو، لیکن آج اتنا سن لیجئے کہ ان کی سب سے بڑی انڈسٹری کون سی تھی. جب انہیں قبضہ کیا، طاقتور تھے، تاریخ کا اصول کیا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال کا اصول کیا ہے جو اقبال نے بتایا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، ملتوں کی تقدیر کیا ہے، یعنی ان کے مقدر میں ہی یہی ہے. کیا ہے؟ شمشیر و سنہ اول، طاؤس و رباب آخر. طاقت کے ذریعے سے جیتتے ہیں، فتح کرتے ہیں شمشیر کے ذریعے سے، اور پھر ان کے آنے والے عیاشیوں میں پڑھتے ہیں قصہ ختم، گئی حکومت. قیصر ہو، کسرا ہو، روم ہو، ایران ہو، یونان ہو، مصر ہو، ہندوستان ہو، تو بس اتنا تو یقین رکھیے کہ ہر سال منگول پڑھے نا، چنگیز خان، ہلاکو خان، پھر آتے آتے بہادر شاہ ظفر کی طرح چھٹی فارغ، مزار میں بیٹھا رہا، لڑائی نہیں، اچھا آدمی تھا، برا آدمی سے بحث نہیں، مگر انگریزوں سے نہیں لڑا. لوگ منتیں سماجتیں کرتے رہے، بھائی تو خالی باہر نکلا، تجھے ہم بچا کے لے جائیں، لڑ لیں گے، جان چھڑا لیں گے. لیکن نہیں، اس کے بعد کیونکہ وہ طاؤس و رباب میں پڑ گئے نا، اس زمانے میں غزلوں کی محفلیں. جب انگریز ریلوے لائنیں ڈالنا شروع کر رہا ہے 1960 میں سب میں، اور اس سے پہلے آ گئی ان کی انڈسٹریز لگ گئی. ریلوے تو چلو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ڈلی، لیکن اس سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے سب شروع کر دیا تھا نا. تو مغل شہزادے کیا کر رہے تھے؟ طاؤس و رباب میں گم تھے نا، محفلوں میں گم تھے نا، عیش و عشرت میں گم تھے، کیونکہ ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی امپائر ختم ہو جائے گی. تم سے بڑی بڑی امپائر ختم ہو گئی، سزا تو ملے گی نا غلطیوں کی. کیا ہوا؟ ہر قوم کی تقدیر. تو یہودیوں نے جب قبضہ کیا تھا طاقت کے زور پہ، پھر آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں میں کیا ہوا؟ عیش پرستی آ گئی. جب عیش پرستی آ گئی، دوسرے ان پر غالب آئے. کیسے آ گئے وہ بتائیں گے بھی آپ کو کل، لیکن غالب آ گئے. تو اب لیکن ایک انہوں نے ترکیب کیا نکالی کہ ایک صنعت کو پکڑ کے رکھ لیا، ایک انڈسٹری کو، اور وہ کیا تھی؟ اسلحے کی، تیر، تلوار، نیزے، برچیاں، بھالے، خوز، سپر، ان سے اچھا کوئی اسلحہ نہیں بناتا تھا. اب اسلحے کے لیے مارکیٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بھائی لڑائی ہوگی تو میں کیا کر رہا. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہودی اس زمانے میں کیوں محفوظ تھے، ان سے کوئی نہیں لڑتا تھا، آپس میں لڑائے تھے سب، اوز و خزرج بھی آپس میں لڑائے تھے، مکے والے بھی آپس میں لڑے تھے، اسلحہ ایک ہی کارخانے کا چل رہا تھا، اسلحہ ایک کارخانے کا چل رہا تھا، وہ تھا یہودیوں کا کارخانہ. وہ اور مزے کی بات یہ کہ جب کسی کے پاس لڑتے لڑتے ہتھیار ختم ہوتے تھے تو یہ ادھار دیتے تھے، لو بھائی تم ہمارے دوست تو لو، تاکہ اگلی فصل پوری کی پوری اس سے لے لی جائے. یعنی اسلحہ بیچو پیسہ لو، اسلحہ دو پیسہ لو، اور یا پھر پیسہ دے دو قرضہ، قرضہ دیا پیسہ، پھر ان کو اپنے اندر. آج بھی یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ افریقہ میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اور بچے کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. افریقہ میں سول وار، عالم اسلام میں سول وار. انصاف سے بتا دیجیے کہ بندوقیں کس کی بک رہی ہیں، اسلحہ کس کا بک رہا ہے، اور پیسہ بھی انہیں کا ہے. سمجھ لیجیے، یہ نہ سمجھا وہ امداد دے رہا ہے، امداد امداد نہیں دے رہا. جیسے آئل فیلڈز پر قبضہ کر لیا عراق کی کچھ داعش کے ذریعے سے، دنیا میں $47 تیل ہو گیا ان کے چکر میں، لیکن آپ جانتے ہیں وہ خود کتنے کا خرید رہے ہیں داعش اور القاعدہ سے؟ $20 کا. کتنے کا خرید رہے ہیں؟ $20 کا. کیوں؟ انہیں ڈالر چاہیے. ڈالر کیوں چاہیے؟ اسلحہ لے رہا ہے. لہٰذا پہلے ان سے پیٹرول خریدتے ہیں $20 کا، پھر وہ $20 بھی لے کے بندوق دے دیتے ہیں، لو بھائی اسلحہ. وہ آپ سنتے نہیں ہیں خبریں کہ غلطی سے امریکی طیارے نے جہاز، امریکی جہاز نے اسلحہ داعش کے علاقے میں پھینک دیا. بار بار یہی غلطی کیے جاتے ہیں تمہارے جہاز، غلطی سے جو مجاہدین لڑ رہے تھے داعش میں ان پہ بمباری کر دی. اب سمجھ میں آ رہی ہے غلطیاں کیا ہیں؟ یہ کہ اسلحہ دیا کیسے جائے، ایسے دیا جائے گا، نیچے کا راستہ بند، توبہ کا تو کھلا ہوا ہے، وہاں سے پھینکے گا. وہ غلطی سے پھینکنا وہاں تھا، ان کے پاس گریا پھینکا ہے کہ نہیں، ان سے پیٹرول لے رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں، پھر وہ ڈالر بھی واپس، یہ لو اسلحہ پکڑو لڑو. سمجھ میں آ گیا. تو یہ یہودیوں کا سب سے پرانا حربہ، پڑھ لیجیے تاریخ، ہتھیار بناتے تھے اور بیچتے تھے، ادھار بھی بیچتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ پورا عربستان، جزیرہ نمای عرب، ان کا مقروض تھا. چھوٹے سے تھے، مختصر تھے، یثرب میں، خیبر میں، اور دو تین جگہ چھدری چھدری چھوٹی سی آبادیاں، لیکن اس کے باوجود سب ان کا احترام کرتے تھے. بھائی صاحبان کتابیں ہیں، یہ موسوی شریعت ہے ان کے پاس. یثرب والے تو بہت ڈرتے تھے ان سے، کیونکہ ڈراتے تھے وہ آنے والا آئے گا، ہم میں سے آئے گا آخری والا، تمہیں بھی نجات دلائے گا، پھر تمہاری خیر نہیں، تم سے بدلے لیں گے ہم جب وہ آ جائے گا. اب وہ آنے والا تو خیر جہاں آنا تھا وہاں آ گیا. تو یہ اس طرح سے سب کو ڈرا کے رکھتے تھے کہ اسلحہ ہمارے پاس ہے. ہر قبیلہ ڈرتا تھا کہ بھائی جب اسلحہ نہیں ہوگا تو لیں گے کس سے. تو یہودی تو بڑے اچھے ہیں، ہمیں ادھار بھی دے دیتے، ہمیں بھی تو دیتے، نہیں دیتے ہمیں بھی تو ادھار دیتے. آج تک ادھار ہی تو بھگت رہے، پورے 20 کروڑ عوام ادھار بھگت رہے ہیں یہودیوں کا، آنے والی نسلیں بھی بھگتتی رہیں گی اگر یہ بیٹھے رہے تو. سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ سے مراد, یہ سے مراد, یہ سے مراد کوئی خاص نہیں, یہ جو بھی آ رہے یہی ہے, یعنی ایک ہی جیسے, یعنی ان جیسے بیٹھے رہے تو جو 70 سال میں ہوا آگے 700 سال تک میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. بے فکر رہیے آپ, کچھ نہیں ہونے والا. ہاں کوئی اور انقلاب آ جائے اللہ کی طرف سے, مشیت ہو جائے وغیرہ, یہی حال رہی. تو جیسے لوگ ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں, اصول ہے بھائی, جیسے لوگ ہیں ویسے حکمران ہیں. یہ حکمرانوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, حکمران ان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نعرے لگا لگا کے ان کو بیوقوف بناتے, جان دے دیں گے, جان دے دیں گے. جان کون دیتا ہے, ان کو بھی پتہ ہے, لہٰذا وہ بھی دھوکے میں نہیں آتے. انہیں بھی جو لوٹنا ہے لوٹو, حل میں مزید اور بھی بچا ہے پاکستان کے خزانے میں تو لاؤ. جیسے جہنم پکارتی ہے نا, ایسے ان کی جیبیں پکار رہی ہوتی ہیں, ان کے اکاؤنٹ پکار رہے ہوتے ہیں, حل میں مزید اور بھی بچا, کچھ نہیں بچا, بھی بچا ہے لاؤ یہ بھی نکالو, پاکستان سے کھینچ لو, نچوڑ لو, ختم کر لو. خیر, یہ تھے یہودیوں کی آمد. یہاں تک ہم آپ کو بڑی تیزی سے لے کر آئے, کیونکہ آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو 8 مجلسوں میں پھر ہمیں تفصیل سے جانا ہے. ان کے فتنے, ان کی شرارتیں, یہی رکھا ہے داستان عبرت. عبرت بن گئے پھر اس کے بعد یہ تاریخ میں, کیسے عبرت بنے. تو یثرب اور خیبر امالقہ تھے, یہودی نہیں تھے. امالقہ سے یہودیوں نے ان پر غلبہ لیا, اور یہودیوں نے پھر ایک انڈسٹری پکڑ لی. یہودیوں کے اوپر اوس و خزرج کیسے حاوی آئے انشاءاللہ زندگی رہی وہ آپ کو کل بیان کریں گے. لیکن ہے تو بھائیوں کا ہی قصہ نا, بھائیوں کا قصہ. مصائب سے ربط دینے کے لیے آپ کو واپس وہاں لے کے جاتا ہوں جہاں بھائیوں ہی نے تو مارا ہے. جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے کون ہیں, تو وہاں بھی یہ کہنا بھائیوں کا جھگڑا تھا. مان تو سگے بھائی تھے تو خاندان بھی نہیں, بھائیوں کا جھگڑا تھا. ارے بھائیوں کا جھگڑا کیسا, جناب یوسف حق ہے باقی باطل ہیں, اگرچہ کہ ایک باپ پیغمبر کی اولاد ہے, سب نبی زادے ہیں, وہ بھی تو اولاد رسول ہیں. اولاد رسول نہیں ہیں کہ 11 بیٹے, وہ بھی تو اولاد نبی ہیں, اولاد پیغمبر ہیں. لیکن مسئلہ ہے حق اور باطل کا. حق پر ہے تو اولاد رسول ہے, حق پر نہیں تو نوح کا بیٹا بھی اہل بیت سے خارج ہو گیا نا. تو جناب یوسف کے سگے بھائی ہیں, بھائی بھائیوں کا جھگڑا ہے تو پھر وہ بھی بھائیوں کا جھگڑا ہے. لیکن نہیں, یہ حق ہے, وہ باقی بھائی 10 بھائی بنیامین کو چھوڑ کے, یہ 2 بھائیوں کو باقی باطل ہے, کیونکہ سب نے اتحاد کر لیا جناب یوسف کے انجام پہ. آپ جانتے ہیں برسوں بعد, کہتے ہیں کہ 19 سال بعد, مختلف روایتیں مگر زیادہ تر یہ آئی ہے, جناب یعقوب کی ملاقات جناب یوسف سے کتنے سال بعد ہوئی, 19 سال بعد. 9 سال کی عمر میں بچھڑے تھے جناب یوسف, 9 سال کے تھے, اور جب ملے ہیں تو 27-28 سال کے ماشاءاللہ تھے جناب یوسف. جناب یوسف سے جب ملے ہیں, بہرحال وہ پیرہن آنکھوں سے مس کیا, بھائیوں نے روشنی آگے بہت, کیونکہ اب میرا وہ نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, تو وہ تو ایک طویل الگ قصے ہیں جناب یوسف کے. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں مصائب سے ربط دینے کے لیے, جناب یعقوب نے جناب یوسف کو پاس بٹھایا, اور پاس بٹھا کر کہتے تھے بس یوسف مجھے یہ بتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا تھا, انہیں کیا کیا تھا. جناب یوسف رونے لگے, کہتے ہیں بابا آپ سن نہیں پائیں گے, آپ سن نہیں سکیں گے, جو زیادتی میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کی ہے آپ نہیں سن سکیں گے. کہا نہیں تو مجھے بتا, مجھے بتا کیا ہوا تھا. جناب یوسف نے تھوڑا سا بتایا کہ جب آبادی سے دور نکلے ہیں جنگل میں, تو ان سب نے مجھے مل کے مارنا شروع کیا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, اور یہ کہہ کر مارتے تھے تو زیادہ ہمارے باپ کے قریب ہے, ہم تجھے ہمیشہ کے لیے قتل کر دیں. ہر بھائی مارتا تھا اور مجھے یہ کہتا تھا, ہر بھائی مارتا. جب وہ یہ بتا رہے تھے تو جناب یعقوب بے چین ہو کر پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگے, سنا نہیں جا رہا تھا, چپ ہو گئے یوسف. کہ اب میں نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں میرے بلال تو مجھے بتا, مجھے بتا. پھر کیا ہو؟ کہا کہ بابا آپ کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, میں نہیں بتاؤں گا. پھر جناب یوسف خود روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم یہ کیا تھا کہ میں ان سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ مجھے برہنہ نہ کرو, میرا پیراہن نہ اتارو, حالانکہ 9 سال کے تھے, مگر نبی تو ہے نا, حیا ہے. میں نے بتا دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے, کیونکہ جناب جبرائیل لباس لے کر آ گئے. اپنی دانست میں انہیں پیرہن اتار دیا. کہا میں ان کے گڑ گڑاتا رہا, منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ مجھے مار دو, کنویں پھینک دو, مگر مجھے بے لباس نہ کرو. مگر ان بھائیوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے بے لباس کر دیا تھا. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جناب جبرائیل نے تسلی دی آ کے اور لباس ان کو دیا, جنت کا لباس جو تبرکات میں ہی امام زمانہ ساتھ لے کر اس لباس کو, اس پیرہن کو جناب یوسف کے جو اتارا گیا تھا, یعنی جو جنت سے آیا تھا اس کو لے کر آئیں گے, وہ تبرکات میں شامل. روتے روتے بے ہوش ہو گئے. پھر پورے قصے سنتے تھے، جب سنتے تھے مصائب، یعنی جیسے سننے کا شوق تھا، بار بار سنتے تھے، روتے تھے. جناب یوسف منع کرتے تھے کہ آپ اسے نہ سنا کیجیے. کہا کہ نہیں، مجھے چین نہیں آتا. یہ کون سا چین ہے کہ جو رونے کے بعد آتا ہے؟ تاریخ میں سب سے پہلی اور بڑی، اگرچہ کہ جناب آدم کا گریہ بھی ملے گا، جناب شیش کا گریہ بھی ملے گا، جناب ادریس کا گریہ بھی ملے گا، جناب نوح کا گریہ بھی ملے گا، تمام انبیاء کا گریہ ملے گا آپ کو، جناب ابراہیم کا گریہ ملے گا، جناب اسماعیل کا گریہ ملے گا، جناب اسحاق کا گریہ ملے گا، لیکن جس گریہ کا خاص طور پہ قرآن میں ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ جناب یعقوب کا، جناب یوسف کے لیے، کہ رو رو کر ان کی فہوا قزیم سفید ہو گئی تھی، چربی یعنی سفیدی چڑھ گئی، بار بار سنتے تھے. تو قرآن بتا رہا ہے نا کہ یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت رسول ہے کہ مصائب، اور وہ بھی اپنی اولاد کے مصائب سن سن کے روتے تھے، حالانکہ اب تو بچ گئے نا یوسف. بس یہی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی میں نے پڑھی، جب میں پڑھ رہا تھا تو میں بہت سارے حوالے دے رہا تھا، تو مجھے اب حوالے دینے کی ضرورت نہیں رہی. کہ پرسوں جب میں سن رہا تھا تو تین چار ہمارے برادران اہل سنت علماء نے وہی روایت انہی حوالوں کے ساتھ پڑھ دی، لہٰذا مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ام سلمہ کی روایت بس پڑھیں گے آج، آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں گے. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور میرے حجرے میں تشریف لائے، اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا اور مجھ سے کہا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں، کسی کو بھی آنے نہیں دینا. حجرے میں تھے تو میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چھوٹا نواسا حسین کھیلتا ہوا آ گیا اور اس حجرے کی طرف گیا. میں نے آگے بڑھ کے روکا کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے. تو انہیں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا. حسین نے کہا مجھے بھی؟ مجھے کیسے منع ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولا، اندر چلے گئے. دروازہ بند ہو گیا، کہا میں روک نہیں سکی بچے کو، چلے گئے اندر حسین. یہ جناب ام سلمہ کی روایت ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنے برادران کے یہاں سے پڑھ رہا ہوں، میرے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں سے پڑھ رہا ہوں. اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد حجرے سے گریے کی آوازیں آنی شروع ہوئی، بلند آواز حضور کے گریے کی. میں گھبرا گئی، میں نے کہا خدا خیر کرے، اللہ کے رسول، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہا کہ آ جائیے ام سلمہ، اندر آ جائیے. جب میں اندر گئی تو میں نے منظر دیکھا کہ چھوٹا نواسا سینے پر لیٹا ہوا ہے، رسول اس کو سینے سے چمٹائے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں، بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ باہر آواز گئی. کہ خیر ہے؟ کہ ام سلمہ تمہیں کیا بتاؤں، جب یہ حسین میرے پاس آیا ہے اسی وقت جبرائیل بھی آ گئے اور مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں؟ کہ اللہ جانتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں. کہ پھر اس وقت کیا ہوگا جب اس حسین کو، آپ کے فرزند کو، آپ کے نواسے کو یہ امت پشت گردن سے ذبح کر دے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ مجھے واقعہ بتایا حسین کی شہادت کا. پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کیا وہ زمین دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے جبرائیل سے کہا ہاں دکھاؤ، تو جبرائیل نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کربلا کی زمین اٹھ کر سامنے آ گئی. وہاں سے میں نے کچھ مٹی اٹھا لی جو میرے ہاتھ میں ہے. ام سلمہ اس خاک کو رکھو، یہ کربلا کی خاک ہے، جس روز یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا. کہ اللہ کے رسول یہ بیان کرے تو میں بھی زار و قطار رو رہی تھی. اب آپ کہیں گے کہ تو ولادت کے وقت کا واقعہ نہیں، ایک بار کا نہیں، کئی بار کا، حتیٰ کہ مختلف صحابہ کرام سے، عبداللہ ابن عباس، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کے سب، ان سب سے، جناب ام سلمہ اور بھی امہات المومنین سے، یعنی ایک بار نہیں، کئی بار رسول نے واقعات کربلا کا ذکر کیا. فرماتے کہ خود بھی روتے تھے اور ہمیں بھی رلاتے تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں. ابھی واقعہ نہیں ہوا مگر رو بھی رہے ہیں، رلا بھی رہے کہ ہم روتے تھے. حضور کربلا کا واقعہ بیان کرتے تھے، ہم روتے تھے. وہاں سنت یعقوب، یا سنت رسول ابھی واقعہ نہیں ہوا، وہاں یعقوب واقعہ ہونے کے بعد روئے، یہاں رسول واقعہ ہونے سے پہلے رو کر بتا رہے. تو زندگی میں جب روئے کسی پر تو اب حسین پر رونا سنت رسول قرار پایا کہ نہیں؟ سنت رسول ہوا، کیونکہ حسین کے غم میں، حسین کی مصیبت پر اللہ کے رسول روئے اور دوسروں کو بھی رلایا. یعنی پہلے جبرائیل ذاکر تھے، حضور سن کے رو رہے تھے، اور جبرائیل سے سننے کے بعد حضور خود ذاکر بنتے تھے، سناتے تھے صحابہ کرام، صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سن کر روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب کو یوسف مل گیا، یوسف زہرا نہیں ملا زینب کو، یوسف زہرا نہیں ملا زین العابدین کو، یوسف زہرا نہیں ملا سکینہ کو، وہاں بچھڑنے والا بیٹا مل گیا تھا، یہاں یہ 72 کے 72 پھر نہیں ملے، خاک و خون میں جب غلط نہ ہو گئے کسی کو نہیں ملے۔ آج 12 محرم ہے نا، آج ہی کا دن ہے، بس 2-4 جملے، آج کی تاریخ 10 کو واقعہ ہوا، شام غریبہ وہ پوری رات گزری، کل کا دن ہے جب قاصد بھیجا ہے پسر سعد نے کوفہ کہ اب یہ کام کر لیا، اب کیا کروں، وہاں سے حکم آیا کہ لے کر آؤ کوفے کی طرف سب کو، اور دیکھو خبردار ہاتھوں میں رسن بندھی ہو، کوئی مرد ہو تو اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لانا، یعنی جیسے قیدی بنانے کا حق ہے ویسے بنا کر لانا۔ اب 12 کو آج کی صبح عمر سعد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو شہداء کے درمیان سے نکالنا، گنج شہداء، تاکہ ان کی مصیبت میں اضافہ ہو، ان کے غم و اندوہ میں اضافہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب شہداء کے درمیان سے یہ ناقے گزر رہے تھے، بیویوں نے اپنے آپ کو نیچے پھینکنا شروع کر دیا، صرف 2-4 لاشیں ایسے ہیں جنہیں لے کر گئے، جیسے جناب حر کا قبیلہ جناب حر کے لاشے کو لے کر گیا، باقی سب وہیں پڑے بکھرے ہوئے میدان کربلا میں، بیویاں گر رہی ہیں، اپنے اپنے وارث کا ماتم کر رہی ہیں، جناب ام رباب نے اپنے آپ کو پھینکا ہے حسین کے جنازے کے قریب، ثانیہ زہرا کا بھی یہی عالم ہے، ام رباب تو طواف کر رہی تھیں حسین کے لاشے کا، کئی چکر کاٹ کے کبھی گلوئے بریدہ کا بوسہ دیا ہے اور کبھی قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا، ہاتھ بندے، اسی عالم میں فرماتی تھی جناب ام رباب، والی میں کیا کروں، یہ کنیز کیا کرے، آپ کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے تو ہاتھ بھی پسے پشت بندے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے کچھ خاک اٹھا کے اس کو آپ کا کفن بنا دیتی۔ سیدے سجاد کا کیا عالم ہے، کیا کرے وہ بیٹا، یہ الفاظ جناب سیدے سجاد کے، اے اس بیٹے پر، وائے اس بیٹے پر، کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا پامال شدہ لاشا پڑا ہو، سر بریدہ لاشا پڑا ہو، اور اسے اتنی اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے کو کفن نہ صحیح دفنا تو دے، یہ غم ہے سید سجاد کا۔ اس عالم میں اہل بیت قیدی بن کر کربلا سے نکلے ہیں، اور جب کربلا سے نکل گئے، بنی اسد کی عورتیں پہلے جمع ہوئی، مرد نہیں، مردوں کا تو خوف سید عالم کے گھر سے نکلتے نہیں تھے، اتنی خوفناک جنگ دیکھی تھی 2 دن پہلے، ہمت نہیں تھی، عورتیں جمع ہوئی پہلے کہ بھائی ہو گیا واقعہ، چلا گیا اپنی زیاد کا لشکر، عمر ساتھ چلا گیا سپاہیوں کو لے کر، دیکھو فرزند زہرا کا لاشا پڑا ہے، آل رسول کے لاشے پڑے، بنی ہاشم کے لاشے پڑے ہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے، ہمارے مردوں نے وعدہ کیا، ہمارے بچوں نے وعدہ کیا، چلو چل کے دفناؤ۔ جب مردوں کے پاس پہنچیے تو مردوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ گھروں میں، دیکھا نہیں تم نے ابھی کیا ہوا، کیا چاہتی ہو، بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں، بیٹھ جاؤ، کتنی خوفناک جنگ دیکھی نہیں تم نے، ڈر گئے مرد۔ خواتین جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد بچوں کو جمع کیا، بچوں کو یاد دلایا تم نے بھی وعدہ کیا، ہم نے بھی وعدہ کیا، اور بچے آپ جانتے ہیں نا کہ بچے پاک صاف ہیں، معصوم بچے، ان کو تو آلودہ ہم لوگ کر دیتے ہیں نا، جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں، وہ سب چیزیں ہم سے سیکھتے ہیں بڑوں سے، ورنہ بچے تو معصوم ہیں، وہ تو پتھر پہ لکیر ہوتا ہے نا، بچپن میں وعدہ کیا ہے، گو معلوم ہے جمع ہو گئے کہ ہم چلیں گے دفنائیں گے فرزند زہرا کے، فرزند رسول کے لاشے کو، تو ان عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا ساتھ، کدال بیلچے پھاوڑے سب ہاتھ میں لیے، چادریں سر پر، اور بچوں کو لے کر نکلے، اپنے قبیلے سے بنی اسد کی عورتیں، اور بچے کے حسین کے لاشے کو دفنانا ہے، حسین ہم آ رہے ہیں، ہم تیرا لاشا دفنانے آ رہے ہیں۔ اب مردوں کی غیرت جاگی کہ اگر ہماری عورتوں نے یہ کام کر دیا، یہ لاشے دفنا دیے، تو قیامت تک ذلت اور رسوائی کا داغ لگ جائے گا ہم پر، اور یہ ذلت کی موت اس سے بدتر ہوگی جو ہم ڈر رہے ہیں کہ ان کی تلواریں نہ مار دیں۔ اب یہ ہتھیار سجا کے دوڑے گھروں سے باہر، اپنی عورتوں کو پکڑ پکڑ کر بٹھایا کہ ہم لاشا دفنائیں گے، ہم لاشے دفنائیں گے، بیٹھ جاؤ، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو کتنی غیرت جاگی ان کی، اتنی غیرت جاگی کہ چادروں میں اپنی عورتوں کا باہر نکلنا گوارا نہیں ہوا، اتنی غیرت اور حمیت تھی ان میں کہ ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں لاشوں کو دفنا دیں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیسے سید سجاد کا غم بیان کروں جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے الشام 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 ارے کیا کرے سید سجاد جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، گلے میں توق خاردار ہو، منادی ندا دے رہا ہو، آؤ لوگو آؤ، جسے آل رسول کا تماشا دیکھنا ہوا ہے، خود میرا مولا فرماتا ہے کہ ہمیں اس طرح شام کے بازاروں میں لایا گیا تھا جیسے حبشی غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بحق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، بحق اسیر ہیں کربلا، ان تمام اسرا کو جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ بار الہ بہت سارے لوگوں نے، مریض ہیں، یہاں پر بھی بیٹھے ہیں، دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پہ کہا ہے، آپ ان سب کے لیے دعا کریں۔ پروردگار عالم ان کو مرض، ان کے مرض کو ختم کر دے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ بار الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سہولت کاروں کو، سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے۔ اور نظر آ رہا ہے، مستقبل کا حال مجھے نہیں معلوم، نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فورسز بڑے خلوص کے ساتھ اس فتنے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، ختم کرنے میں مصروف ہیں، اور ان 10 دنوں میں نظر بھی آیا پورے یہاں سے لے کے پارا چنار تک۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے اس خلوص کو برقرار رکھے، اور اسی طرح وہ آخری کامیابی تک پہنچ جائیں، اور کوئی موذی دشمن ہماری سرحدوں پہ میلی نگاہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ خمینی بشکن، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید سید جعفر، اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔